اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کی اسلامی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ سنت ہے، نفل ہے، فرض ہے، تقویٰ رکھنا سنت ہے، نفل ہے یا فرض ہے؟ تو تقویٰ نہ صرف یہ کہ فرض ہے بلکہ فرضوں میں بھی سب سے بڑا فرض ہے. وجہ؟ تقویٰ کی کمی سے نماز بھی ضائع، تقویٰ نہیں ہوگا تو روزے رکھے ہوئے بھی ضائع. تو واجبات میں سے اعلیٰ ترین واجب کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک وصیت کے طور پر سورۃ نساء 131 میں کہا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم دیتا ہے. پھر اس کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر امت کو تقویٰ کا حکم دیا گیا. امام قرطبی کہتے ہیں تقویٰ کا حکم تمام امتوں میں تھا. آپ یہ نہ سوچیں صرف مسلمانوں کو پھنسا دیا گیا، ہر شریعت میں ایسے ہی تھا. بلکہ امام ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں، ساری مخلوقات کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، سبحان اللہ، اور اس کو اختیار کریں. تو تقویٰ بہت بڑی چیز ہے. جو شخص تقویٰ سے دور ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو وعید دیتا ہے. اسی طرح یہ جو آیتیں ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ سارے قرآن کی آیتوں کا جو محور ہوتا ہے نا، جو اس مدار کے اندر چیز ہے جس کے گرد پورا دین گھومتا ہے، تو وہ تقویٰ ہی ہے. اب میں اور آپ تقویٰ لینا چاہتے ہیں تو جاننا ہوگا کہ اس کی کتنی قدر ہے، کیا ہے. اور یہ ٹاپک چونکہ اتنی دفعہ قرآن میں آتا ہے، اس لیے انشاءاللہ آپ کو اس کو سیکھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی. صرف ایک دفعہ گو تھرو کرنے کی زیر ہے ہم اس موضوع کو سمجھیں گے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کی قدر و منزلت کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو تقویٰ کا حکم دیا. مثلا سورۃ شورا 106 حضرت نوح کا ذکر ہے، اس قال لہم اخوہم نوح الا تتقون. اسی طرح پوری سورۃ شورا کو کی آیتوں کو جمع کر لیں گے تو ہر نبی کے نام کے ساتھ آپ کو ملے گا. جیسے 124 میں اس قال لہم اخوہم ہود الا تتقون. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو کیسے ڈرایا، وہ یہ حدیث جو پیچھے گزر گئی تھی ارباس بن ساریہ سے، کہ آپ نے ایک دفعہ میں نماز پڑھائی اور اس کے بعد ہماری طرح متوجہ ہوئے اور ہمیں واس دیا جس سے ہماری آنکھیں گیلی ہو گئیں، ہمارے دل ہلنے لگے. اور آپ نے جو باتیں کی، جو آپ کا سٹائل تھا، تو صحابہ نے کہا کیسے لگتا ہے کہ ایک رخصت ہونے والا لوگوں کو اب اس طرح کی نصیحتیں کر رہے. تو اس پہ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. پھر اسی طرح سورۃ شورا 142 اور 161 میں حضرت صالح اور حضرت لوط کا اپنی قوموں کے لیے یہی حکم ہے. آپ اس کو 1, 2, 3 کریں گے تو فائدہ ہوگا. تو پہلی چیز تقویٰ کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کی کیا، کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا. دوسری کیا ہے، امتیوں میں سے سب سے پہلے امتی یا سب سے اعلیٰ درجے کے امتی ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے بھی اسی کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن عقیم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اسی طرح حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے فوج کو بھیجا تو اس لشکر میں یزید بن ابی سفیان، عمر بن عاص اور شرحبیل بن حسنہ جیسے لوگ تھے جو بہت بڑے جرنیل تھے. جب یہ لوگ شام جانے لگے تو حضرت عمر نے ان کے لشکروں کو بھیجنے کے لیے سنیت الوداع نام کی جگہ پہ آئے. تو لشکر کے لوگ، اب سوچیے ذرا، ایک امیر لشکر ہے، خلیفہ ہے، صدر کہہ لیجیے، وزیر کرے، وہ فوج کو خود چھوڑنے جا رہا ہے. جب بالکل وہ وہاں سے جدا ہونے والے تھے تو وہاں پہنچے تو لشکر کے سربراہوں نے ان سے کہا، اے خلیفہ رسول، آپ پیدل چل رہے ہیں. کون تھے یہ حکمران؟ پیدل چل رہے تھے. اور ہم سواری پر سوار ہیں. تو ابو بکر نے جواب دیا، اس کو ہائی لائٹ کر لے، میں اپنے ان قدموں کو اللہ کی راہ میں کوچ کرنے کی نیت سے پیدل چل رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد سپہ سلاروں کو وصیت کرنا شروع کی اور فرمایا میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. دیکھیے جب لیڈرز میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا تو فالوورز میں بھی آنے لگتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کسی مہم کو بھیجتے تو ایک شخص کو اس پہ سپہ سلار مقرر کرتے اور کہتے میں تم کو اس ذات کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں جس سے تم کو ہر حال میں جا کر ملنا ہی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اسلاف کتنا اہتمام کرتے تھے. آج تو ہم سکلز بڑھاتے رہتے ہیں نا، کس میں کیا خوبی ہے، اچھا کون اچھا لکھتا ہے، کون بولتا ہے، کس کو کمپیوٹر آتا ہے، کون یہ کام کرتا ہے پبلک ڈیلنگ کا. ہمارے اسلاف کا چننے کا سٹائل تقویٰ تھا. جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا وہ کامیاب بھی ہوں گے. اسی طرح ابو عبید قاسم کہتے ہیں کہ میں جب بصرہ پہنچا تاکہ میں وہاں حضرت حماد بن یزید سے کچھ سیکھوں, عالم تھے یہ اپنے وقت کے, پتہ چلا وہ تو فوت ہو گئے, اب وہاں جا کے یہ بات پتہ چلی, تو میں نے عبد الرحمن سے اس بات کا شکوا کیا تو انہوں نے جواب دیا, تم مرتبے میں چاہے جتنا بھی ان سے آگے نکل جاؤ مگر تم تقوی میں ان سے کبھی سبقت حاصل نہیں کر سکتے. یعنی ہمارے اسلاف میں صرف علم کی بڑھوتری نہیں تھی کہ کس کا علم زیادہ ہے, وہ تقوی بھی دیکھتے تھے کہ تقوی میں کون زیادہ ہے. اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی وصیتوں میں اس شخص کے لیے جو عقل مند ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے میں لگا ہوا ہے, سب سے نفع مند وصیت اور کوئی نہیں ہوتی اس کے سوا. اور وہی پھر سورت نساء 131 کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اور آپ ایک چیز اور بھی نوٹ کریں گے کہ قرآن میں سب سے زیادہ تنقید جو ہوئی ہے نا وہ اہل کتاب کے رویوں پہ ہوئی ہے, پوری سورہ بقرہ, مائدہ, ایون کسی حد تک سورۃ آل عمران میں بھی یہی بات ہے. تو اہل علم کے اوپر تنقید کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ تقویٰ کی دولت سے محروم تھے. اسی لیے علم کے ساتھ تقویٰ کا تعلق بڑا گہرا ہے. پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں ملتا ہے. حضرت معاذ کو جب یمن کے لیے بھیجا ایک مہم پر تو آپ نے کہا, معاذ تم جہاں کہیں ہو تقویٰ کا دامن ہاتھ سے تھامے رکھنا, برائی کی پشت پر نیکی کا آغاز کرنا, یعنی جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرو تو نیکی برائی کو مٹا دے گی, اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو اور ان سے اچھا اخلاق رکھو. تو کہاں بھی ہو اس سے کیا مراد ہے, ایسٹ میں رہو کہ ویسٹ میں رہو. آج لوگ کیا کہتے ہیں, اپنے ملکوں میں جائیں گے تو پھر اچھے بن جائیں گے, پھر سب اچھے کپڑے پہنیں گے, اور دوسرے ملکوں میں آئے یہاں آ کے تو پہن. ذرا سوچیے, ہے تو بات کڑوی, کیا مجھے ملک بدلتے ہی کپڑے بھی بدلنے پڑتے ہیں؟ کیا میں جس حال حلیے میں سعودی عرب میں گھومتی ہوں اسی حال حلیے میں دنیا کے کسی دوسرے کنارے میں بھی جا سکتی ہوں؟ اگر تقویٰ ہے تو آپ کہیں گے جی, تقویٰ نہیں ہے تو آپ سوال و جواب میں پڑ جائیں گے. تو یہ اندر کی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو عمل کرنے پہ مائل کرتی ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے نبی, آپ دیکھیے کہ حضرت معاذ کو یہ وصیت کر رہے ہیں تو آپ نے ایک موقع پہ کہا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, اور پھر آپ نے یہی وصیت کی تو پتہ چلا کہ جن سے محبت ہے ان سے ہم بھی یہی کہیں کہ اللہ سے ڈرو, انشاءاللہ اس چیز سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک بات میں نے کہیں سنی تھی, سنائی بھی کئی دفعہ درسوں میں, کہ ایک بچہ تھا تو وہ اپنے ماموں کی کفالت میں چلا گیا, تو دیکھا کہ ماموں تہجد گزار ہیں. جب تہجد کے لیے اٹھتے تو بچے نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تو کہنے لگا میں بھی تہجد پڑھوں گا. تو ماموں نے کیا کہا, کہا بیٹا بچوں کی تہجد کیا ہوتی ہے کہ جب رات کو بستر پہ جاؤ تو 10 دفعہ بولو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس طرح جب صبح اٹھو گے تو 10 دفعہ یہی بول دو, تو بچوں کی تہجد یہی ہے. بچے تھے ان کو یہی اچھا لگا, انہوں نے یہی شروع کیا, بعد میں بہت بڑے عالم بنے. لوگوں نے پوچھا آپ کے علم کی طرف رغبت کی وجہ کیا, کہتے ہیں ماموں کا سکھایا ہوا وہ ایک جملہ, جب ہر دن یہ کہہ کے اور سوتا تھا اور اٹھتا تھا تو میرے لاشعور میں ہر وقت یہ جملہ گھستا تھا, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اس ایک جملے نے مجھے گناہوں سے بچایا اور علم کی رغبت دی. تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جتنا اس کا احساس بڑھتا جائے گا انشاءاللہ اتنا اس سے فائدہ بھی ہوگا. اور ہر انسان پہ دو حقوق ہیں. اب یہاں تھوڑا سا فرق بھی سمجھیے گا, تقویٰ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے حقوق اللہ کا تقویٰ, جس میں نماز, عبادت اور یہ جتنی بھی چیزیں ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں. دوسرا تقویٰ ہوتا ہے بندوں سے معاملے میں تقویٰ. پہلے اس کی مثال لے لی تھی ابلیس کی. ابلیس نماز روزہ کرتا تھا, اللہ کے معاملے میں متقی تھا, جو ہی سامنے آدم آئے تو غیر متقی بن گیا. ہر انسان کی زندگی میں یہی ہوتا ہے, اور اکثر کا حال آج کیا ہے کہ نماز روزے میں پکے, تسبیح ہاتھ سے نہیں جاتی, لیکن لوگوں سے بات کرنے میں زبان اتنی بے کنٹرول ہے, سوچتے بھی نہیں کہ جو بات کی اس کا اگلے کے دل پر کیا اثر ہوگا. تو بندوں کے ساتھ تقویٰ زیادہ مشکل ہے اللہ کے تقویٰ میں. سورۃ نساء کی پہلی آیت, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, جو خطبہ نکاح میں آپ پڑھتے تھے, 2 دفعہ تقویٰ کا ذکر ہے. پہلا تقویٰ اتقوا ربکم میں پہلی مثال ہے اللہ کا تقویٰ, اور جو آخری تقویٰ مراد جائے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کا حق دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا تقویٰ نہ ہو. تو ہمیں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ تقویٰ والے ہی اصل میں ولی اللہ. آج کے دور میں ایک بڑا معروف ٹاپک ہے کہ کیا ولی اللہ ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ سورہ یونس آیت 62 سے 63, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. کون ہیں ولی اللہ؟ تقوی والے. نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. سورۃ جاسیہ آیت 19، واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا دوست ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ولایت کا اصل حق اللہ سے ڈرنے والوں کو ہے. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور حلال حرام کا فرق بھی رکھتے ہیں. اور وہ معروف روایت بھی ہے کہ ابو ہریرہ سے جو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے میرے کسی ایک ولی سے دعوت بغض کیا اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ فرائض پر عمل کر کے مجھ سے قریب سے قریب تر ہوتا ہے، اور فرائض پر عمل سے بڑھ کر کوئی چیز بندے کو مجھ سے قرب کا ذریعہ نہیں بنتی، یہاں تک کہ نوافل کے ذریعے پھر بندہ میرا قرب پاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو یہ جو آج کے دور میں نا فلاں ولی اللہ کپڑے بھی نہیں پہنتے، ہوش ہی نہیں ان کو، وہ تو بس ایک لمبی سی تسبیح گلے میں ڈال کے اور ایک ہاتھ میں کاسا لے کے بیٹھے ہیں، ان کو ہوش نہیں. یہ درست طریقہ نہیں ہے. وہ پہنچے ہوئے کہیں نہیں پہنچے ہوئے، وہ صرف ایک ڈھونگ ہے. رقص و سرود ہے، خرمستیاں ہیں، اور قبروں پہ بیٹھے اور مجاور بنے بیٹھے، یہ تقوی والے نہیں. ولی اللہ بہت بڑی چیز ہے، تو ایسے لوگ کبھی بے عمل نہیں ہو سکتے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اولیاء رحمان بھی ہیں تو اولیاء شیطان بھی ہیں، دونوں کے بیچ کی کسوٹی سورج یونس میں اللہ نے بتا دی. کانو یتقون، تقوی بھی ہو. ایسے ایسی تصویریں اور ایسے ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ ایسے ایسے پیر ہیں جو تنہائی میں عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے دبوا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو وہ ولی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جو دین کی حدوں کو نہ پورا کرے، آپ اس کے بات کیسے مانیں؟ یعنی بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کچھ سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں نا، تو بڑے بڑے مجموعوں میں جمع ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہزاروں لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگوں کو سبق کیا دیتے ہیں. ایک ایسی ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی، تو جس میں بڑے معروف لوگ ہیں، ہمیں ضرورت نہیں نہ ہمارا کسی سے کوئی لینا نہ دینا، لیکن وہ مذہبی رہنما ہے اور جو ان کے پاس آ رہا ہے وہ ان کے آگے سجدہ کر رہا ہے. اب یہ ولی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور میں نے اپنے کانوں سے ایک ویڈیو سنی کہ ایک شخص نے جو کسی بھی جو کہہ لیجئے کہ ان کو اپنا بڑا کہتا ہے، وہ اپنا پورا واقعہ سنا رہے تھے کہ ان کو شاید کوئی تکلیف ہو گئی تھی، کوئی بیماری تھی، یہ علاج کیا وہ کیا، اخیر ہمارے وہ بزرگ آئے، پھر انہوں نے پانی منگایا، پھر پانی منہ میں ڈالا اپنے کلی کی، پھر مجھے کہا منہ کھولو، پھر اپنے منہ سے انہوں نے میرے منہ میں پانی ڈالا، اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے خود سنی ہے، آپ کہیں تو لنک بھی کہیں مل جائے گا، پڑا ہوگا. یہ ولی اللہ نہیں ہو سکتے. اور ان کو ولی اللہ کہیں گے کہ جو عورتوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرے. محرم اور غیر محرم کا فرق ہے. میں نے ریسنٹلی ایک اتنا دردناک منظر دیکھا، میں حیران رہ گئی. میں ایک نکاح میں تھی، دیندار لوگ، دین والے، مسجد والے، جو بھی کہیں بھی ہوں گے، لیکن نکاح پڑھانے آئے اور بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. مجھے لگا کہ یہ تو میری بیٹی کو انہوں نے چھیڑا. بھئی کیا، کیسے، کس طرح؟ میں نے بعد میں بچی سے پوچھا، کہتی جی مجھے بھی برا لگا تھا، میں کیا کہتی، وہ میرے سے تو زیادہ دیندار ہے. ہمارے کلچر میں کتنا عام ہے، لوگ آتے سر پہ پیار دیتے. یہ تقوی کی کمی ہے اور علم کی کمی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنا علم سیدھا ہوگا نا، اتنا تقوی زیادہ ہوگا. اس کی بہت فکر کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ایک عورت سے مرد کا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو یہ جلتا بنگارا ہے. تو کیسے ایک کر سکتا ہے ایسا کام، کوئی مرد عورت کا ہاتھ تھام لے، شیک ہینڈ کر لیں یا کچھ بھی کر لیں. یہ تو پھر بس آپ اپنے اینگل سے اس کو سمجھ لیں تو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معیار بہت کلیئر دی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ تقوی والی دنیا میں خوش رہتے ہیں. سورۃ انفال آیت 34 ہے، ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون. اس کے متولی نہیں ہیں مگر وہ جو متقی ہیں، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اور آخری تعریف کے بعد اب ہم اس کے درجات پہ چلتے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں، یہ شیخ سعدی پتہ کون ہے؟ یہ آج کے دور کی بہت بڑی شخصیت ہے. تفسیر سعدی 3 جلدوں میں موجود ہے، دارالسلام کی چھپی ہوئی، ٹو دی پوائنٹ، اور بہت زیادہ اتھینٹک تفسیر ہے. اگر آپ کے گھروں میں ہو تو مجھے لگتا ہے کہ کوئکلی کچھ چیزوں کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. یہ انہی کا قول ہے. کہتے ہیں، ہر وہ شخص جو سچا اور پکا مومن ہو وہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ جو متقی ہوتا ہے وہی اللہ کا سچا ولی ہوتا ہے. تو کیا دعا کریں گے ہم لوگ؟ اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لے. آپ بننا چاہتے ہیں ولی اللہ؟ ہمارے ذہن میں تو کچھ اور ہی تصور آتا ہے، لیکن ولی اللہ وہ ہوں گے جو اللہ کے حکموں کو بھی مانیں گے. آپ ہر چیز کے درجے ہوتے ہیں نا، ایک دن میں تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. تقویٰ کے بہت سارے درجے ہیں. ایک تو میں اس پہ وہ صورت میرا حل نساء کی آیت ہے جس میں शराब की हुरमत का जिक्र है, मैं खोल देती हूँ अगर बाद में, उसमें बहुत डिटेल से हम तफसीर के दौरान करते हैं, जिसमें आते हैं आम अनु वत्तकु आम अनु, फिर उसमें कुछ इस तरह के उन्होंने जो पहली जिंदगी में किया था अल्लाह ने उसको बचाया, उस पर काफी डिटेल होती है, लेकिन यहाँ हम कोशिश करेंगे ज्यादा डिटेल में ना जाए। तकवा के 3 दर्जे, कुछ लोग जो है सिर्फ जहन्नुम से बचना चाहते हैं, समझ आई बात, बस जहन्नुम से अल्लाह बचा ले, वो क्या नहीं करते, शिर्क नहीं करते। कई लोगों से आप पूछेंगी कि वो क्या कहते कहते थी, हम शिर्क तो नहीं ना करते, तो कुछ लोगों का ओनली गोल क्या है कि बस किसी तरह जहन्नुम से बचे, ये सबसे निचले दर्जे का तकवा है, ठीक है, बस वो कहते इतना ही काफी है। जैसे सूरह फत 26 में आता है ना, वलजमहुम कलिमत तकवा, यानी उनको तकवा की बात पर कायम कर दिया, उसमें पीछे वही चीज है। तो कुछ लोग हैं वो अपने आप को मुखल्लदीन फिन्नार, यानी हमेशा के जहन्नमी होने से बचाने के लिए क्या कहते हैं, बस जी शिर्क ना करो, क्योंकि शिर्क करने से तो जहन्नम मिलेगी, तो देखो ना हम अल्लाह को तो मानते हैं, रसूल को मानते हैं, दिस एंड दैट, तो उनका लीस्ट गोल क्या है कि एक दफा हम जहन्नम से बच के जन्नत में पहुंच जाए, तो जाहिर है कि वो क्या करेंगे, सिर्फ शिर्क से बचेंगे। इसके बाद एक दूसरा दर्जा होता है बंदे में, जब शिर्क छुटता है तो फिर क्या करता है बंदा, कि आप दूसरे जमे कि नहीं मैंने अल्लाह के अजाब से भी बचना, यानी दूसरे दर्जे पे हर वो गुनाह जो बंदे को अल्लाह के अजाब से दो चार करे उससे बचते हैं, ये उससे बेहतर है, पहले से बड़ा हो गया ना, पहले में आप किस चीज से बचे, सिर्फ शिर्क से, दूसरे में किससे बचे, गुनाहों से भी बचे, और असल यही मशहूर टॉपिक है तकवा का कि इंसान गुनाहों से भी बचे। इमाम बिन इब्ने रजब कहते हैं, तकवा एक आमिला में वाजिबात को अंजाम देना और हराम और मनहियात यहाँ तक कि शुबे से किनारा कशी भी दाखिल है, कभी इसके इदादो शुमार में मंदूबात और मुस्तहबात भी होते हैं। मुश्किल लफ्ज है, अपने लफ्जों में बताती हूँ, कहते हैं कि तकवा में क्या कुछ आता है, जो चीजें वाजिब है उसको करें, फर्ज चीजों को करें, फिर हराम से रुक जाए, जिन चीजों से रोका गया उनसे रुक जाए, जिसमें शुबा है उससे भी रुक जाए, बल्कि बाज दफा तो मुस्तहब चीजों को करते हुए भी इंसान डरता है। बस आप देखिए, खाना पकाना हलाल है, मुस्तहब है, इट्स ओके, लेकिन इसमें ज्यादा वक्त लगाने से भी वो डरते हैं कि हमारा वक्त कहीं जाया ना हो जाए, और यही तकवा का बुलंद तरीन मुकाम है। और सूरत बकरा 1 से 4 तक आप देखते ही हैं, हुदल लिल मुत्तकीन में फिर मुत्तकियों की सिफात हैं जो आप नोट कर सकते हैं, युमिनूना बिलगैब, युकीमूनस्सला, मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका और मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरतिहुम यूक़िनून, ये 6 काम है इसमें, तो तकवा वालों में ये चीज़ें आती हैं। सूरत निसा 31 में आता है, इन तजतनिबुल कबाइर मा तुन्हौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से रुकोगे बचोगे जिससे तुम्हें मना किया गया, तो हम तुम्हारी छोटी भी दूर कर देंगे। तो क्या पता चला कि जो लोग कबीरा गुनाहों से बचते हैं अल्लाह उनके छोटे गुनाह भी माफ़ कर देते हैं। फिर इसी तरह से अल्लाह सुबहाना तआला ने क्या किया और कि इंसान के लिए कफ़ारे बना दिए, एक जुमे से दूसरा जुमा, एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान, हत्ता कि एक नमाज से दूसरी नमाज के जो बीच का वक्त है वो भी कफ़ारा बनता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब तकवा दिल में आता है ना, तो इंसान छोटे छोटे गुनाह, ये जो जुनूब है ना, छोटे गुनाह को कहते हैं, और मासी यानी तकवा का एक इजहार क्या है कि छोटा गुनाह भी बड़ा लगता है, और तकवा ना हो तो लोग क्या कहते हैं, सब करते हैं। आज के दौर में बड़े गुनाह कबीरा गुनाहों की लिस्टों में जो गुनाह शामिल है लोग क्या कहते हैं, सब करते हैं, एक कर लो, चलो अपना कर लो, ये कर लो, पता नहीं कहाँ से ये सारी तारीफें लोगों को मिली, ना कुरान की को आयत ना हदीस की आयत। तो याद रखिए कि कुछ चीज़ें होती हैं फिक्ही इख्तलाफ आता है, उसको ना छेड़े, इट्स फाइन। कोई कहता है नमाज में रफुल जदान करो कि ना करो, इट्स फाइन, आपको नहीं समझ आती आप ना करें, आपको समझ आती है आप कर लें, इसमें बहस नहीं है। लेकिन ये बातें जो मुसलमा हकीकत है शरीयत की, क्यामत तक रहेंगी शुरू में, उसमें अगर कोई हेरा फेरी करता है तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसमें आज के दौर में सूद को हलाल जायज करार देना, और प्लस यही जो औरतों मर्दों के इख्तलात की बातें, इतनी इतनी खूबसूरत मस्जिदों से गुजर होता है, मैं जब दरसों तदरीस में हम जाते हैं, इस यहाँ की नहीं बाहर की बात कर रही हूँ, तो एक सिस्टर ने कहीं दर्स रखवाया था तो मेरे कान में कहने लगी कि जिस मस्जिद में आप कल जाने वाली हैं ये हमारे इस शहर की स्टेट की सबसे बड़ी मस्जिद है, लेकिन इधर मिक्स गैदरिंग होती है। मैंने कहा वो कैसे होती है, औरतों में या मर्दों में क्या, खुलासा क्या था? इफ्तारियों में डिनर साथ लग रहे हैं, राउंड टेबल है मस्जिद के अंदर, आप इफ्तारी सर्व करके राउंड टेबल लगाएं, महीने के 29 दिन लगते हैं, तो आप कहाँ मेंबर पे खड़े होके औरतों मर्दों की मिक्सिंग की बात नहीं करेंगे? और इस तरह के बहुत सारे सदमे जो दुनिया में घूम फिर के देखे तो उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रोने को दिल करता है। बड़ी बड़ी चीजें देखिए, हिजाब, लिबास, पर्दा, सूद, शराब, पहले दिन से हम सुनते आ रहे हैं ये हराम है। अब आज आप इसको जो मर्जी रंग दें, इधर से नाक पकड़ें, उधर से पकड़ें, तो इन मसलों को कोई बदलेगा तो समझिए कि वो पीयर प्रेशर में है, लोगों को खुश कर रहा है। बाकी फिकी बहसों में आप जितना मर्जी पढ़ें, इट्स फाइन, आपका दीनी मसला है। ये दुनियावी इश्यूज ख्वाहिशात के साथ होते हैं, तो लिहाजा ऐसी तमाम चीज़ों से इंसान का बचना लाजमी है। हज़रत इब्ने मसूद कहते हैं कि मोमिन की शान ये है कि वह अपने गुनाहों से इस तरह डरता है गोया के पहाड़ की चोटी के नीचे वाके खाई में बैठा हुआ है, और हर वक्त उसको ये खतरा है कि कहीं पहाड़ उसके ऊपर ना आ जाए। जबकि फासिक और फाजिर अपने गुनाहों से ऐसे बेनियाजी का शिकार होता है गोया के कोई मक्खी नाक पर बैठी और उसने उसको उड़ा दिया। और अल्लाह हमें हिदायत दे। आज तो कबीरा गुनाह नाक की मक्खियां हैं, और हम सिर्फ दुनिया वालों को खुश करने या दुनिया बनाने की खातिर उसके अंदर अपने आप को डालते हैं, और मुंह से कहते भी रहते हैं हाँ हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन दिल गुनाह को मान जाए तो बंदा उस गुनाह को कभी रख सकता, कभी नहीं रख सकता। फिर इसी तरह सूरह आले इमरान 102, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, ऐ लोगों जो ईमान लाए अल्लाह से वैसे डरो जैसे डरने का हक है। तो डरने का हक कितना है कि उससे बचने की कोशिशें भी की जाए। हम मुंह से कहते रहे अल्लाह से बड़ा डर आता है, लेकिन डरे ना, छोड़े ना वो काम, तो फिर इंसान अपने आप को गुनाहगार करता है।